الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت. وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستو، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں عرض امانت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم نے اپنی خاص امانت مخلوقات پر پیش کی. تین بڑی مخلوقات ہیں، میں آسمان ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے. پہاڑ اگرچہ زمین کا حصہ ہے لیکن ان کا استقلال، مضبوطی، بلکہ زمین کو سنبھالنے والے بل جبال اور ساحا، کیونکہ زمین پانی پر تھی اور یہ ہلتی تھی جیسے کشتی ہلتی ہے، اللہ نے پہاڑوں کو نازل کیا. یہ نیچے سے نہیں آئے، اوپر سے آئے. اس لیے آپ اگر پہاڑوں کے حیرت دیکھیں تو جب آپ اوپر سے کوئی چیز گرائیں گے تو اس کی ایک چوٹی بن جاتی ہے. بل جبال عرصہ، ہم نے اوپر سے پہاڑ نازل کیے جس نے زمین کا ہلنا بند ہو گیا. اس انداز میں اللہ نے پہاڑوں کو رکھا، ایسی کیلوں کے اندر اس زمین کو گاڑ دیا، باوجود کہ زمین پانی پر ہے، کیونکہ پانی میں سے نکلی. اس لیے دنیا میں پانی زیادہ ہے اور زمین کم ہے. اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر یہ سورج نہ ہو، انسان سردی سے، ساری مخلوقات سردی سے مر جائے. دنیا میں واحد ذریعہ روشنی اور گرمی کا اللہ نے سورج کو بنایا. یہ گرمی بھی دیتا ہے، روشنی بھی دیتا ہے، جو کمکم ہے، بجلی، یہ وہ، یہ تو اس کی تو لوڈ شیڈنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن سورج کی کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں. اور گرمی بھی یہ دیتا ہے، اگر یہ نہ ہو پانی سے، کیونکہ ہر طرف پانی ہے. یعنی اصل موسم زمین کا ٹھنڈک ہے، اصل موسم، اور اصل زمین میں اندھیرا ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے زمین میں اندھیرا ہے، اور اپنے موسم کے اعتبار سے زمین ٹھنڈی ہے. یہی وجہ ہے کہ کیونکہ ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو انسان کے اندر بھی اندھیرا ہوتا ہے اور انسان کے اندر بھی برودت ہوتی ہے. یہ ایمان کی گرمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سورج قرار دے دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو منیر بنایا اور آپ کو ہم نے سورج بنایا، تو آپ کے اس کی وجہ سے ایمانی گرمی اور ایمان کی روشنی کی وجہ سے انسان میں یہ ہمت اور عبادات کا ذوق شوق ہے اور اس کے قلب کے اندر روشنی ہے، ورنہ اپنی اصل کے اعتبار سے چونکہ مٹی سے بنا ہے، زمین سے بنا ہے، اور زمین کی اصل ٹھنڈک ہے اور زمین کی اصل اندھیرا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو جو جسم کا حصہ ہے امار کو بسو کہا، کہ یہ امار کو بسو ہے، یہ برائیوں کو کم دیتا ہے، اس میں سیاہی سیاہی اندھیرا اندھیرا ظلمت سے ظلمت ہے، لیکن جب اس پر تم محنت کرو گے، ایمان کی گرمی اور تقوی کی محنت کرو گے، تو یہ نفس لبامہ بنے گا، پھر نفس مطمئنہ بنے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا مخاطب ہو جائے یا تو نفس المطمئنہ، اللہ خطاب فرمائے گی. تو جس طرح زمین کو روشن کرنے والا سورج ہے اور زمین کو گرمی دینے والا سورج ہے، اسی طرح پیغمبر السلام کو قرآن مجید نے سورج قرار دیا، سراج سراج المحاج سراج قرار دیا، آپ سورج ہیں، سورج کی مانگ، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو ستارے قرار دیا تھا، کیونکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے پھر ستارے اور چاند اپنا کام دکھاتے ہیں. فرمایا صحابی کا نجوم، میں تو چلا جاؤں گا لیکن یہ ستاروں کی مانند ہے، سولہ تو سورج، سولہ سورج تھے. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑ بنائے، یہ تین بڑی مخلوقات ہیں. اب اللہ نے ان تینوں پر اپنی امانت پیش کی، وہ امانت کیا تھی؟ شریعت کی امانت تھی، شریعت کی امانت کی، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اللہ کے محبت کی امانت تھی، درد دل تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھی کروبیاں، کروبیاں اللہ کے مقرر فرشتے اطاعت ہو کر نہ سبھی بھی ہم دیکھو قدر سلک، اللہ ہم رات دن تیری آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہمیں خلیفہ بنا دیں. فرمایا انی عالم مالا تعلمون، اے فرشتو تم نہیں جانتے، خالی عبادت کام آنے والی نہیں ہے کہ بس عبادت ہی کرتا رہے، بلکہ خلافت ہے میری وحی کا، میرے علوم کا تحمل کرنے کی تم میں صلاحیت نہیں ہے. اس لیے آدم السلام کا مقابلہ علمی مقابلہ کرایا تھا، عملی نہیں کرایا تھا کہ نفل زیادہ کون پڑھتا ہے، روزے زیادہ کون رکھتا ہے، حج زیادہ کون کرتا ہے، نہیں، انہیں کا علمی مقابلہ، اور علم کے ساتھ تھوڑا کام بھی انسان کرتا ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہے. مجھے ایک واقعہ اس پر یاد آیا، ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا شاہ برالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے آخری خلیفہ تھے، بلکہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضرت شیخ زکریا فرماتے تھے، طالب علم جب تھے، پر میں اگر کسی نے ولی اللہ دیکھنا ہو تو میری شاگرد کو دیکھ لوں. اللہ نے بہت نوازا، کئی بار زیارت بھی ہوئی حضرت کی، اور بہت عجیب و غریب اثر تھا حضرت کی صحبت، لمحے بھر کے بیٹھ جاتے تو دل کی کیفیات بدل جاتی، کیا کچھ نہ فرماتے. تو حضرت ایک دفعہ برطانیہ تشریف لے گئے، برطانیہ تو گاڑی خراب ہو گئی جو سفر پر جس پر جا رہے تھے، جو ایک ورک شاپ میں وہ لے گیا. اب وہ جو انگریز تھا اس نے سارا اچھی طرح جائزہ لیا اور ایک ہتھوڑی اٹھا کر لایا اور ایک خاص مقام پر ایک دو ہتھوڑیاں ماری ہلکی ہلکی اس کے ساتھ، گاڑی سٹارٹ ہو گئی، ٹھیک ہو گئی. انہوں نے کہا کتنی مزدوری کا؟ پانچ پاؤنڈ. اب پانچ پاؤنڈ اچھی خاصی قیمت ہے، ایک پاؤنڈ آج کل بھی ہر زمانے میں زیادہ رہا ہے، آج کل بھی 240 روپے کا ایک پاؤنڈ ہے، اس زمانے میں بھی ہماری کرنسی اس سے زیادہ تھا، ہندوستان کی کرنسی زیادہ. ابھی اللہ والے بڑے عجیب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نگاہ اصل ہوتی ہے، نگاہ نگاہ، ہم میں وہ نگاہ نہیں، ورنہ کائنات کی ہر چیز سے سبق لیتے ہیں اور سبق دیتے ہیں، سبق لیتی بھی ہے سبق دیتے بھی ہے. جیسے میرے مرشد نے فرمایا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ایک بار حضرت بمبئی گئے تو میرے شیخ بھی ساتھ تھے، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایسے گزر رہے تھے تو باغیچے تھے، کوٹیاں تھیں، کوٹیوں کے پیچھے باغیچے تھے، تو حضرت کھڑے ہو گئے، کہا کہ حکیم صاحب یہ اس گھر کے باغیچے اور اس گھر کے باغیچے میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو باغیچہ ہے اس کا کوئی مالی ہے، وہ تلاش خلاش کی ہوئی ہے، ساری چیزیں زائد جو ٹہنیاں مہنیاں کاٹی ہوئی ہیں، اس کا کوئی مالی ہے؟ اور اس کا کوئی مالی نہیں لگتا ہے، ایسے کہ گھاس بھی ہوئی، بالکل جنگل بنا ہوا ہے۔ ارنا کی مختل، سمجھ لو جس کا کوئی روحانی مالی ہے وہ اس باغیچی کی طرح ہے، اور جس کا کوئی روحانی مالی نہیں وہ اس جنگل کی طرح ہے۔ فوراً سبق دیا، بہت سبق دیتے۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا، ڈرائیور سے کہا، تو ساتھی سے بھی اس کو انگریزی میں پوچھو، یہ تو نے کام تو کچھ بھی نہیں کیا، بس ایسے دو تین ہتھوڑیاں ماری اور پانچ پاؤنڈ لے لی۔ پوچھو بھائی اتنی ہتھوڑی مارنے کے پانچ پاؤنڈ ہیں؟ تو اس کو پوچھا تو اس نے کہا، میں نے ہتھوڑی مارنے کے لیے نہیں لیے، میں نے اپنے علم کے لیے کہ کہاں کس زاویے کتنی طاقت سے مارنی ہے کہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے، میں نے پانچ پاؤنڈ اس کے لیے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ دیکھو، سمجھ لو یہی ہے کہ جب انسان کو علم ہوتا ہے، عالم کی دو رکعت غیر عالم کی ہزار رکعت سے افضل ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے یہ درد دل کی امانت، یہ شریعت کی امانت سب سے پہلے آسمانوں پر پیش کی کہ یہ میری امانت اٹھاؤ۔ بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی ایک شکل بھی تھی، کیونکہ دنیا میں جتنی مانوی چیزیں ہیں ان کی اللہ کی شکل ہے، وہی شکل تولی جائے گی، جیسے نماز کی ایک شکل ہے وہاں پر۔ حالانکہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی شکل نہیں بنتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس کی ایک شکل بن جاتی۔ اس لیے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے ایک بار کہا کہ میں ایسی نماز پڑھوں گا، ایسی نماز پڑھوں گا کہ ایک لمحے کے لیے دل کو غافل نہیں ہونے دوں گا۔ رات تہجد میں اٹھے اور بڑی توجہ کے ساتھ نماز پڑھی، ایک لمحہ بھی دل کو ادھر ادھر نہیں جانے دیا۔ اور اس کے بعد جب سلام پھیرا تو انہوں نے مراقبہ کیا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری نماز کیا رزلٹ لائی ہے۔ انہوں نے جب مراقبہ کیا تو انہیں دیکھا کہ ایک بڑی خوبصورت حور ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن آنکھوں سے اندھی ہے۔ وہ نماز ایک حور کی شکل میں ہے لیکن آنکھوں سے اندھی ہے۔ جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ درخت لگ جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ کی شکل جنت کے درخت کی شکل میں تبدیل ہو جاتی، جو میں اور آپ زبان سے کہتے ہیں۔ اس طرح سارے اذکار کے بارے میں آتا ہے۔ تو اپنے مرشد سے کہا، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت میں نے نماز تو بڑے اہتمام سے پڑھی، لیکن اس کے نتیجے میں جو نماز کی شکل بنی ایسی ہے، خوبصورت تو بہت ہے لیکن نابینا ہے۔ فرمایا تم نے آنکھ بند کر کے سنت کے خلاف نماز پڑھی ہوگی، کیونکہ آنکھیں بند کر کے اگرچہ انسان کو مزہ آتا ہے کہ میں اس طرح توجہ رہتی ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ اس لیے آنکھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے، اور اندھیرے میں بھی نہیں پڑھنی چاہیے، کتنا گہرا اندھیرا ہو کہ آپ کو سجدے کی جگہ نظر نہ آئے، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس لیے کہ شریعت مطہرہ ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا بھی حکم دیتی ہے، کہ کوئی چیز آ جائے، سانپ آ جائے، وہ آ جائے، یہ آ جائے اور آپ کو نقصان ہو جاتا ہے، جی میں تو عبادت کر رہا تھا اور اللہ میاں نے دیکھو میری حفاظت نہیں کی اور مجھے سانپ ڈس گیا، مجھے بچھو ڈس گیا۔ اس لیے رسول اللہ نے تو اتنی بھی اجازت دے دی کہ اگر دوران نماز تمہیں سانپ سامنے نظر آ جائے تو اپنی جو ہے وہ جوتا اتار کر یا کوئی چیز کے ساتھ اس کو تم مار بھی سکتے ہو دوران نماز، کیونکہ جان بچاؤ، جان بچانا یہ فرض ہے، نماز تو تم نہ بھی پڑھ رہے ہو، یا نماز تم فرض بھی پڑھ لو تو تم بعد میں پڑھ سکتے، تمہاری جان چلی گی تو پھر کیا بچے گا۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت سفر میں قبلہ کدھر ہوتا ہے؟ تو حضرت نے تفننا فرمایا، جدھر تمہارا سامان رکھا ہے ادھر قبلہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ سفر میں نماز ضرور پڑھو لیکن اپنی چیزوں کی حفاظت کر کے پڑھو، یعنی کہ بھی میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کریں گے۔ یہ لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کرتے ہیں، ہم اللہ کو آزماتے ہیں، دیکھیں جی ہم اس کی نماز پڑھے وہ میری چیز کی حفاظت کرتا ہے کہ نہیں۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی امتحان لینے والے؟ شاگرد استاد کا نہیں لے سکتا، بولو بھائی تم نے اسکول کالج اور مدرسوں میں پڑھا ہے، تم استاد کہو استاد جی آج ہم آپ کا امتحان لیں گے، کہے گا خبیص نہ ہو تو نہ لائے، تجھے کس نے حق دیا ہے؟ تو بندے کو کیا حق ہے کہ مولا کا امتحان لے؟ اسے ایک آدمی کہے میں اوپر سے چھلانگ لگاتا ہوں، دیکھتے اللہ مجھے بچاتا ہے یا نہیں، حرام ہے، یہ کفر کی بات ہے۔ یہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے امتحان لینے والے؟ اللہ ہمارا امتحان لیتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں کون حسن عمل کر کے آتا ہے، میں اور آپ کون ہوتے اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے والے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے وہ امانت کو بعد مفصل لکھا کہ اس کی ایک شکل، ایک پتھر کی شکل میں آسمانوں کو پیش کی کہ یہ میری امانت ہے، جس کی حفاظت کرو گے تو میں جنت دوں گا، مقرب بنا لوں گا آسمانوں، اگر نہیں تو جہنم میں ڈال دوں گا. انہوں نے کہا اللہ ہم نہیں کرتا، اشفق نہ ملا ابینا، انکار کیا یہ ملا اشفق، ڈر گئے نہیں نہیں ہم سے نہیں ہوگا. پھر زمین کو پیش کیا، اس نے بھی یہ جواب دیا. پھر پہاڑوں کو پیش کیا، تم بڑے مضبوط ہو، ہماری بڑی شہرت ہے پہاڑ جیسا مضبوط اور عظم استقلال والا بندہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، آدم السلام کو، آدم یہ امانت اٹھانی، کہتا آدم السلام نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا نہ سوچا، اٹھا کر کندھے پہ رکھ لی. جب کندھے پر امانت رکھی، حدیث شریف میں آتا ہے جس کو حضرت مولا ادریس صاحب قاندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، آدم السلام کی ٹانگیں کانپنے لگیں، بوجھ تھا اس کا، ٹانگیں کانپ، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدم جب تک تو میری امانت کو اٹھائے رکھے گا میری مدد تیرے ساتھ رہے گی. ابتدا خود کی انہوں نے، پھر اللہ کی مدد شامل ہو گئی. وحملہ الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا. حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ آدم سلام اللہ کے عاشق تھے، اور عاشق یہ نہیں دیکھتا اس حکم کا فائدہ نقصان کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا محبوب خوش ہو جائے. آدم سلام نے جب یہ بات سنی کہ اے آدم، اللہ نے کہا آدم اٹھا بس، آگے نہیں دیکھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جیسا صحابہ اکرام پیغمبر سلام سے کہ اٹھ جا فلاں جاؤ غزوہ خندق کی خبر لے کر آؤ ان لوگوں کی، بس فرما انہوں نے آگے نہیں سوچا کہ میں کروں یا نہ کروں، حالانکہ اتنا خوف کا ماحول تھا. وبلغت القلوب الحناجر، قرآن کہتا ہے اتنا خوف تاری تھا اس وقت ایمان والوں پر کہ ان کے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، لیکن جب رسول اللہ حکم دیا کہ فلا اٹھ جا، فوراً کھڑے ہو گئے، یہ نہیں سوچا کہ آگے کیا بنے گا. اس لیے کہ عاشق انجام کو نہیں دیکھتا، عاشق یہ دیکھتا ہے کہ محبوب خوش ہو جائے، بس اتنا کافی ہے. جب بعض لوگوں کے آتے ہیں اجر و ثواب نہ ہو کسی شے میں تو عمل نہیں کرتے. پیغمبر سلام کا کوئی عمل آ گیا، کوئی نفل آپ نے بتایا، کوئی چیز بتائی، یہ پوچھتے اس میں ثواب ہے، کتنا ثواب ملے گا. یہ تاجر لوگ ہیں، یہ عاشق لوگ نہیں ہیں، تجارت کرتے ہیں، پیسہ ملے گا تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. عاشق اس کو نہیں دیکھتا. اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ صحابہ اکرام کی وہ جماعت جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والا میرا صحابی ایک مد جو اللہ کے رستے میں جان دے دے، ایک مد جان دے دے، جب مشکل آدھا کلو بنتا ہے آدھا کلو، اس لیے کہ 4 کلو کا یا 4.5 کلو کا یا 5 کلو کا سا ہوتا ہے، اور ایک سا میں 8 مد ہوتے ہیں، تو آدھا کلو جو دے دے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والا احد پہاڑ سونے کا بلا کر دے دے، اس کے مد کو نہیں پہنچ سکتا. اور پھر سارے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ مجھے دیکھنے والے، مجھ پر ایمان لینے والے ایک مد اللہ کے رستے میں دے دیں، اور بعد میں آنے والی امت احد پہاڑ سونے کا دے دے، تو ان کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی من قبل فتح مقاتل، فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان اور فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں کے فرق کو قرآن نے بھی بیان کیا اور رسول اللہ نے بھی بیان کیا. اس کی وجہ محدثین نے لکھی ہے کہ وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ پہلے جو مسلمان ہوئے تھے ان کے سامنے کوئی مستقبل نہیں تھا کہ ہمارا کیا بنے گا، ہم فنا ہو جائیں گے، گھر بار چھوڑ دیے، ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے، ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی. اللہ رسول اس میں سب کچھ کر دیا. فتح مکہ کے بعد تو ایک اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، ایک جھنڈا گاڑا گیا، اور پتہ چل گیا جب مکہ فتح ہوا تو وہ عرب لوگ جو رکے ہوئے تھے ایمان لانے سے، انہوں نے کہا اگر مکہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ پر کوئی وہاں پر کوئی ایسا انہونی واقعہ نہ ہوا، یہ دلیل ہے کہ یہی مستحق ہے خانہ کعبہ کے، ورنہ وہ جان چکے تھے کہ جس نے بھی خانہ کعبہ پر ناجائز قبضہ کیا عذاب الہی نے نازل ہو کر تباہ کر دیا. ابرہہ کا واقعہ ان کو تازہ یاد تھا، وہ انتظار میں تھے کہ پیغمبر سلام اگر مکہ آئیں گے اور مکہ پر پیغمبر سلام کا فریرہ لہرائے گا، اگر کوئی واقعہ پیش نہ آیا یہ دلیل ہے یہ وہی امام ہے جس کو ابراہیم سلام نے اس مسجد حرام کے لیے مانگا. جب کوئی واقعہ نہیں ہوا، جب خلون فیجی اللہ افادہ فوج در فوج، لیکن ان کے سامنے تصویر آ گئی، ایک فیوچر آ گیا، اسلام کی سلطنت آ گئی. لیکن فتح مکہ پہلے والے ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے اللہ رسول کے لیے سب کچھ لٹا دیا. فرمایا کہ ان کا مقام، کیونکہ وہ عاشق مہد تھے، ہاتھ والے بھی عاشق تھے، لیکن پہلے والوں کا مقام بڑھا دیا کیونکہ ان کے سامنے کوئی مستقبل نہیں تھا. اس لیے عاشق جو ہوتا ہے وہ انجام کو نہیں دیکھتا کہ میرا انجام کیا ہونا ہے. آدم سلام نے اس کو نہیں دیکھا، فور مال تو اٹھا لی. انہ کان ظلوم جہولا. اب اللہ نے دو چیزیں بیان کی، یہ ہے اہم بات کہ کیوں مال تو اٹھائی. دو صلاحیتیں اس انسان میں تھی جس کی وجہ سے بارے امان تو اٹھایا. دو صلاحیتیں، ظلوم جہولا، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا جاہل ہے، یہ محبت اور پیار سے فرمایا ہے. یاد رکھو، جس طرح انسان کا کوئی شاگرد یا انسان کا کوئی بیٹا یا پیر کا کوئی مرید اپنے شیخ کی خدمت یا والدین کے لیے اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دے، کہتا ہے بڑا نالائق انسان ہے، تو بڑا نالائق بیٹا ہے، اپنے بھی ظالم تو مر جاتا، ایسا کیوں کیا تو نے؟ لیکن اندر خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ واہ کیسے قربانی دے رہا ہے. لیکن اس کو محبت سے اللہ فرمایا ضرور من جہولا، کہ کسی نے مات نے اٹھائی، اس ظالم اور جاہل نے اٹھا لی. ہمارے والد صاحب فرما کرتے تھے اس میں انسان کی دو صلاحیتوں کو بیان کیا ہے. ظلوماً کہہ کر یہ بتایا ہے اس میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، جو اور ظلوماً کہہ کر یہ بتایا ہے اس میں عادل بننے کی صلاحیت ہے، اور جہولاً کہہ کر بتایا کہ اس میں عالم بننے کی صلاحیت ہے. جب انسان عادل بھی ہو عالم بھی ہو تو بارے امانت اٹھا لیتا ہے. دو چیز سے بال امانت اٹھتی میرے دوستو، ایک ہے عادل ہونا، جس کا مطلب انصاف من نفس، اپنے نفس سے انصاف کرے، زندگی انصاف پر گزارے، انصاف پر اپنی ذات سے بھی انصاف کرے. یہ جو اعضا ہے، یہ جو 6 فٹ کے، اس کے میں اور آپ بادشاہ ہیں. آپ کا ہمارے پاس سلطنت نہیں، بہت بڑی سلطنت ہے، یہ سلطنت ہے. اس سلطنت میں پہاڑ بھی ہیں، اس سلطنت میں سمندر بھی ہیں، اس سلطنت میں زمینیں بھی ہیں، اس سلطنت میں دریا بھی ہیں، اس سلطنت میں پوری کائنات خدا نے بند کر دی. اب اس سلطنت کے اوپر اللہ کے احکام کو اگر لاگو کر دیتا ہے، یہ عادل بادشاہ ہے، عادل بادشاہ. بعض اللہ والوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عادل بادشاہ کو قیامت کے عرش کا سایہ ملے گا جبکہ شے کا سایہ نہ ہوگا. کہا کہ جو اپنے 6 فٹ کے جسم پر، 5 فٹ کے جسم پر اللہ کے احکام کو نافذ کر دے، انشاءاللہ قیامت ان عادل بادشاہوں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. یہ بھی ایک سلطنت ہے جو آپ کو دی گئی. اس کے بھی صوبے، آنکھوں کا ایک صوبہ ہے، کانوں کا صوبہ ہے، زبان کا صوبہ ہے، ہاتھ پاؤں کے صوبے، ان صوبوں پر سلطنت، اور دل کو کیپٹل بنایا ہے، دل کو بادشاہ بنایا ہے، دل سلطنت کی جگہ ہے، دل سے سارے احکام چلتے ہیں. ان آنکھوں سے خدا کو راضی کرتا ہے، کانوں سے راضی کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سے کرتا ہے. یہ عدل و انصاف، شریعت مطہرہ کے احکام اس نے اپنے اس چھوٹی سی سلطنت پر قائم کر دیے. یہ عادل بادشاہوں میں شامل ہو گیا. یہ ہے، اور یہ ہے ظلوماً کہ ہے ظالم، لیکن اگر شریعت کی اس امانت پر یہ عمل کرے گا تو یہ عادل بن جائے گا. اور جہولن عالم علم دین میں سے حصہ لیتا ہے. عالم ہونا اصطلاحی عالم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن بنیادی علم سب کو ضروری ہے. قرآن مجید پڑھنا آتا ہو، دین کی سمجھ ہو، علماء کے پاس اٹھے بیٹھے، بہت آسان کام ہے. اصطلاحی کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے. کتنے بزرگوں کے خدام تھے، عالم نہیں تھے، ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ عالم نہیں تھے، لیکن ان کی خدمت میں رہ رہ کر علماء سے اچھی گفتگو کرتے تھے. اللہ نے ایسا ان کو نوازا، اس لیے کہ پیغمبر سلام کے صحابہ جو عالم بنے رسول اللہ کی صحبت سے بنے، وہاں کوئی کتابیں نہیں تھے. جب بعض بے وقوف کہہ دیتے فلانے نے کون سی کتاب لکھی ہے، اگر کتاب لکھی تو ہم سمجھتے بڑا آدمی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تو کوئی کتاب نہیں ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تو کوئی کتاب نہیں ہے، حضرت علی کلم اللہ وجہ سے تو کوئی کتاب نہیں آتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تو کوئی کتاب نہیں، کس صحابی کی کون سی تصنیف بتائیے. لیکن ساری دنیا میں آج جو علم پھیلا ہوا علم دین انہی صحابہ سے آیا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی صحبت سے سیکھا، آپ سے سیکھا. کسی نے 10 باتیں سیکھی، کسی نے 50 باتیں سیکھی. ایسے صحابی جن سے ایک حدیث صرف آتی ہے، اس ایک حدیث جو آج تک ان کا نام زندہ ہے. یہ آزان کی بات لے لے کہ آزان جس صحابی کو دکھائی گئی تھی، عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، ایک اکیلا صحابی ہے، اس ایک صحابی کی وجہ سے اس آزان کی حدیث. اب آزان کتنا اہم شاعر اسلام ہے جس کا انکار کرنا کفر ہے. اگر کسی بستی والے آزان نہ دینے پر اتفاق ہم آزان نہیں دیں گے، اسلامی سلطنت کو اجازت کر چڑھائی کر دے وہاں پر، ان پر چاہت فرض ہو جاتا ہے ان کے خلاف. شاعر اسلام اور بیان کرے ایک صحابی ہے، ایک صحابی کو آزان دکھائی، رسول اللہ نے تصدیق کر دی تو انہیں صحیح خواب دیکھا. دیکھو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، ایک روایت آتی ہے، ایک روایت سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اذان کی نقل اتارتے دیکھا تھا، بچے تھے 12-13 سال کے، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ. آپ نے پکڑوا لیا، پکڑو اس کو، مشرکین میں سے تھے، پکڑ لیا، لیا ادھر، کیا تم کیا نقل اتار رہے تھے سناؤ. عربوں کے حافظے بہت تیز تھے، یاد تو ہو گئی تھی اس کو آتا نہیں سنتی. آپ نے سناؤ، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پر آیا تو آہستہ پڑھا، کیونکہ اس کے عقیدے کے خلاف تھا، کیونکہ وہ تو مشرک تھے. پر میں زور سے پڑھوں، خود فرماتے جب رسول میں زور سے پڑھو، میں نے زور سے پڑھا تو توحید اور کلمہ میرے دل میں بیٹھ گیا. عجیب ہے، پہلے آہستہ پڑھا پھر زور سے پڑھا، کہ زور سے پڑھو، جب زور سے پڑھا تو کلمہ بیٹھ گیا، پھر مسلمان ہو گئے. اسی وقت 13 سال عمر تھی، تو ایک عجیب مطالبہ کیا، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کالا آدمی کیا ڈیوٹی دیتا آپ کے حضرت بلال کو، ہر یہ کالا آدمی کیا ڈیوٹی دیتا ہے. انہوں نے کہا یہ ڈیوٹی اس کی آزاد کی ہے، یہ آزاد دیتا ہے، یہ میرا مؤذن ہے. انہوں نے کہا میرے لیے بھی آپ کہیں ڈیوٹی لگا دے. آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بلا کے لکھو، جب مکہ فتح ہوگا تو اس کا مؤذن ابو محذورہ ہوگا. جب مکہ فتح ہوا تو اس کی سب سے پہلی آزان مکہ شریف میں ابو محذورہ نے دی ہے، اور وہاں کے پھر مستقل مؤذن رہے، بلکہ بعض تو پتہ سینکڑوں سال تک ان کی اولاد اس میں مؤذن رہی، سینکڑوں سال تک، کیونکہ رسول اللہ نے ان کے بڑے کو اذان کے. اب ایک دیکھیے، ایک روایت ہے، اس لیے اصطلاحی عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن علماء کے پاس بیٹھ بیٹھ کر حلال حرام کو سمجھے، جائز نجائز کو سمجھے. جب یہ دو چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں میرے دوستو، اس کے لیے شریعت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، درد دل کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، ولایت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، کہ اپنی ذات سے انصاف کرے اور ضروری علوم کو حاصل کرے، علماء اور بزرگوں کے پاس بیٹھے، وہاں بیٹھ بیٹھ کر انشاءاللہ بہت کچھ سیکھ جائے گا. ایسے ہے تو ایک واقعہ ہے، لیکن مزہ بھی ہے کہ دو طالب علم آپس میں تکرار کرتے تھے. ایک مچھلی پکڑنے والا ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، بابا جی ویسے سنتا رہتا تھا. تو ایک دن وہ دونوں بحث کر رہے تھے خنسا پر، کہ ہجڑے کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ہجڑے کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو اس میں تین مسئلے لکھے ہیں کہ اگر ہجڑا اس میں مردوں والی خصوصیات زیادہ ہے تو مردانہ نماز ہوگی، عورتوں والی ہے تو عورتوں والی اس کا نظام کیا جائے گا، اور اگر خنسا مشکل ہے، اگر دونوں کے درمیان ہے تو اس کے بارے میں پھر احکام الگ آ جاتے ہیں۔ وہ یہی بات کر رہا تھا۔ اب یہ اس نے یہ بات سن لی، کان میں بیٹھ گئی۔ ایک دن بہت بڑی مچھلی پکڑی تو اس کا دل چاہا کہ بادشاہ کی خدمت میں لے جاؤ اتنی بڑی مچھلی، بادشاہ دربار میں لے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اب بادشاہ سخی لوگ ہوتے تو اس نے کہا کہ اس کو اتنا دے دو، اتنے پیسے دے دو۔ تو اس کی ملکہ پیچھے، بعض ملکائیں جو ہے نا وہ بادشاہوں پر بھی انہوں نے حکومت کیا ہے۔ لہٰذا لکھا ہے تاریخ میں کہ وہ پردہ لگا کر پیچھے ملکہ بیٹھتی تھی کہ بادشاہ کوئی آرڈر دے تو پیچھے سے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو مشورہ دیتی تھی۔ تو نے ہر مشورہ دیا کہ آپ نے اس کے بہت زیادہ پیسے دے دیے، معمولی سی یہ مچھلی ہے۔ انہوں نے کہا اب تو میں کہہ چکا ہوں، بادشاہوں کا الفاظ واپس مناسب نہیں۔ انہوں نے کہا اس کو کہو اگر یہ مذکر ہے تو اس کی مؤنث لے کر آئے، اگر مؤنث ہے تو مذکر لے کر آئے۔ اب وہ جو طلبہ کے پاس بات سنی تھی، انہوں نے کہا جناب یہ تو ہجڑا ہے، بادشاہ بہت ہنسا، باجے کا اس کی اتنا انعام اور دے دو، اور بیگم سے کہا تیرا مشورہ خطرناک ہے، اگر تو مشورہ نہ دیتی تو پہلے انعام کافی تھا، اب اس کے جواب پر مجھے زائد دینا پڑ رہا ہے۔ تو میرے دوستو ظلوماً جہولا، یعنی ظلوماً کہہ کر بتایا ہے کہ انسان عادل بن سکتا ہے، اور جہول اگر کہہ کر بتایا ہے کہ انسان عالم بن سکتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ انصاف اور علم، ان دو چیزوں کی حصول کی کوشش کرے، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی جو امانت ہے، کیا ہے یہ شریعت کی، درد دل کی، اللہ کی محبت اور ولایت کی، یہ انسان پھر آسانی سے ضمانت اٹھا لے گا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔